الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سورہ انعام کی کون سی آیت ہے یہ؟ دراصل عربی بہت وسیع زبان ہے اور دوسری زبانوں میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو بہت سی باتیں جو مفہوم ہے حقیقی اس کے خلاف آ جاتی ہیں یا اس سے ہٹ کر آ جاتی ہیں. اگر خلاف نہ ہو تو اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتی ہیں. یہاں جو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہا ہے وہ ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. آپ کے ارشادات کی آپ کے قوم نے تکذیب کی. اب اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکذیب کی, ورنہ حضور ہی کی قوم کے وہ لوگ بھی تھے جو ایمان لائے. تو اب اردو میں کچھ ترجمہ کر کے ساری قوم کو ایک طرف رکھ دے گا تو بات بدل جائے گی. یہاں قوم سے مراد اکثریت ہے کہ مکہ مکرمہ نے قومی کے لوگ ایمان لانے والے اور اولین صحابہ اور جانصاروں میں تھے, لیکن اکثریت کیونکہ دوسری طرف تھی تو اس طرف کو قوم کہہ دیا گیا. یہ ایک انداز ہے عربی طرز تخاطب کا. حالانکہ وہ تو حق ہے اور حق کی تکذیب کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. کوئی صاحب خرد سچائی کی تکذیب نہیں کرتا, سچائی کو ماننے سے انکار نہیں کرتا. تو اس کا جواب یہ دیا قل لست علیکم بوکیل, آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, میری ذمہ داری منوانا نہیں ہے, میں کوئی تم پر تھانے دار نہیں لگا ہوا ہوں. مجھے یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ سب سے زبردستی منواؤں. یہ میرا منصب جلیلہ نہیں ہے. میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ تم مخلوق ہو, وہ خالق ہے, وہ تمہیں جو پیغام دینا چاہتا ہے, تم تک جو بات پہنچانا چاہتا ہے, وہ میں تم تک پہنچا دوں. میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب اگر تم مانو گے تو وہ اس کا تمہارا معاملہ ہے، انکار کرو گے تو وہ بھی تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان معاملہ ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، انکار کر کے دیکھ لو میرا کیا بگڑے گا۔ یہاں یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے ایک حقیقت بیان فرمائی، جہاں تک خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات ختم ہو گئی۔ آگے پھر ایک حقیقت بیان فرمائی، فرمایا لِکُلِّ نَبْعٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر بات ایک وقت لیتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ آپ روٹی بنا کر توے پر ڈالتے ہیں تو وہ پکنے میں، روٹی بننے میں ایک وقت لیتی ہے۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے لیے ایک خاص میعاد کا انتظار کرتا ہے، اس میں وہ اپنے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کریم کا بنائے والے، کل نبائن مستقر، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اب کھانا کھاتے ہیں تو ہضم ہو کر خون گوشت بننے میں اپنا ایک وقت لیتا ہے، آپ بات کرتے ہیں تو اس کے نتائج نکلنے میں ایک وقت لگتا ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ آنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ لیکن نبع مستقر، میں نے تمہیں بات پہنچا دی، اب ہر بات اپنے نتیجے تک پہنچنے میں ایک وقت لیتی ہے۔ وسوف تعلم، جب وقت آئے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا تھا، کیا بات تھا، کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر بیٹھے۔ اب اس کے بعد خطاب ہے عوام کو، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا اور اے محمد، یہ تو یہاں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد خطاب ہے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو جو ایمان نہیں لائے تھے، جو ایمان لائے وہ بھی انہیں میں سے تھے۔ کسی کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، بیٹا ایمان لے آیا، کسی کا ماں باپ ایمان لے آئے، بیٹا ایمان نہیں لے آیا، کوئی ایمان لے آیا اس کے بھائی ایمان نہیں لائے، ایک بندہ ایمان لے آیا اس کے دوست ہم جوڑی ساتھ بیٹھنے والے ایمان نہیں لائے، ایک معاشرے کے لوگ تھے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اگر یہ نہ ماننے والے لوگ ہماری آیات کا مذاق اڑانے لگے۔ اور مذاق دو طرح سے ہوتا ہے، مذاق سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ اس حکم کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ جو آپ روز سنتے ہیں اخباروں میں حکومت کی رٹ کو چیلنج ہو گیا، یہ کیا رٹ کو چیلنج ہے؟ کیا آج تک کسی نے کہا ہے کہ میں حکومت چھین رہا ہوں؟ تو پھر رٹ کو کیسے چیلنج ہو گیا؟ رٹ کو چیلنج ایسے ہوتا ہے کہ حکومت نے جو ضابطے بنائے ہیں ان کی پرواہ نہ کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے، تو حکومت کہتی ہے یہ ہماری رٹ کو چیلنج کیا تھا۔ حکومت نے ایک اصول بنایا، عدالتیں بنائی ہیں، پولیس تھانے بنائے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ وہاں جاتا ہے، وہ عدالتوں میں جاتا ہے، عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں، یہ ایک نظام ہے۔ اب ایک جگہ یہاں ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک بندہ خود بیٹھ جاتا ہے کرسی پر، ایک کو پکڑ کر کہتا ہے اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کا سر کاٹ دو، اپنی ایک عدالت لگا لیتا ہے، اپنے اختیارات، تو وہ حکومت کہے گی یہ ہماری رٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ احکام الہی کا سب سے بڑا مذاق ان پر عمل نہ کرنا، اس عمل نہ کرنے کو جرم نہ سمجھنا۔ ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے احکام الہی کے خلاف، اسے دکھ ہوتا ہے، اس کا پار کرتا ہے، وہ رٹ کو چیلنج نہیں کرتا۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتا ہے، کہتا ہے شریعت کا یہ حکم ہی فضول ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی رٹ کو چیلنج ہے، اس کی حاکمیت کو چیلنج ہے۔ سب سے بڑا مذاق یہ ہے جسے ہم سمجھتے ہی نہیں۔ گناہ ایک تو بجائے خود گناہ ہے، جرم ہے، لیکن اس جرم میں اپنے کو حق پر سمجھنا اور احکام شریعت کو فضول خیال کرنا یہ رٹ کو چیلنج ہے. تو فرمایا اگر کوئی لوگ اس طرح جرم کر رہے ہیں, سر عام بیٹھے شراب پی رہے ہیں, یا کسی کمرے میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, بدکاری کر رہے ہیں, جیسے عام رواج ہوتا ہے کہ لوگ اب رمضان شریف ہے, لوگ کھلے عام ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں اور پھر اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے, بلکہ کہتے ہیں یہ روزے والا کام فضول ہے, یہ خام خواہ کی پابندی لگا دی. اور اس طرح کے جو کام ہیں کہ سر عام احکام الہی کی نافرمانی کی جائے اور اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی جائے کہ کوئی نہیں یہ روٹین کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں, تو یہ سب سے بڑا مذاق ہوتا ہے. تو اگر کچھ لوگ کسی غلط کام میں لگے ہیں تو فرمایا فارغانہم, اے مخاطب ان سے بچو, وہاں سے نکل جاؤ, ان کے ساتھ اس لمحے ان کے ساتھ شریک کار نہ رہو. وہ تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہارے کاروباری شریک ہیں, تمہارے دوست ہیں, تمہیں ان کے ساتھ کام ہے, معاشرے میں رہنے کے لیے تمہیں ان کے ساتھ واسطہ رکھنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی جس گھڑی وہ احکامات الہی کے خلاف کر رہے ہوں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دوسری بات ہوتی ہے زبانی کوئی مذاق کرتا ہے, جی یہ حکم فضول ہے, اب یہ بھلا کیسی آیت ہے, یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ بھلا ایسی بھی حدیثیں ہوا کرتی ہیں, یہ کون سی حدیث ہے. اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں, تو یہاں یہ ترجمہ کرنا کہ اے محمد یہ تو یہاں تو کہیں ثابت نہیں, قرآن میں تو نہیں ہے. جو بات نبی کے علیہ وسلم سے ہو رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی, اس کے بعد ایک اصولی بات پھر درمیان میں آ گئی. حضور سے بات ہو رہی تھی وکذب بہ قومک, آپ کی قوم نے اس کا انکار کیا. قوم یہاں اس لیے کہہ دیا گیا کہ اکثریت مکہ مکرمہ میں انکار والوں کی طرف تھی, ورنہ ایمان لانے والے بھی مومنین بھی آپ ہی قوم کے تھے, تو وہ تعداد میں کم تھے, دوسری طرف تعداد زیادہ تھی, زیادہ کو قوم کہہ دیا گیا. یعنی اگر ہم اردو میں سلیس با محاورہ ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کی قوم کی اکثریت نے اس کا انکار کیا, حالانکہ یہ بات حق ہے. تو فرما آپ ان سے کہہ دیجئے لست علیکم بے وکیل, آپ سے منوانا میری ذمہ داری میں نہیں ہے, میں تم پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہوں کہ میں ڈنڈے کے زور سے منواؤں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری خالق کا پیغام اس کی مخلوق کو پہنچانا ہے. آگے پھر جملہ دوسرا آ گیا جس کا تعلق عموم سے ہے, اور ایک عمومی جملہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. لکل نبع مستقر, ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہوتا ہے. یعنی کوئی بات جو بتائی جاتی ہے, اب موسمیات والے کہتے ہیں کل بارش ہوگی تو کل آئے گا تو ہوگی, دیکھا جائے گا سچ تھا یا جھوٹ تھا, کل کے آنے کا انتظار تو کرنا ہوگا. کوئی خبر کہتا ہے کہ فلاں جگہ اگر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, تو یہ اسی وقت تو وہاں وہ نہیں مارا جاتا, وہ ایک وقت لیتی ہے وہاں جانے کا. تو فرما میں نے تمہیں بتا دیا, آپ نے بتا دیا, بات ختم ہو گئی. اب اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو وہ نتیجے کا انتظار کر لے, وسو ہٹا لوں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا نتیجے کا. آگے اگلا اصول ارشاد فرمایا عامۃ المسلمین کے لیے کہ جسے ایمان نصیب ہوا ہے اس میں اس معاشرے میں رہنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کاروبار بھی کرنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین بھی ہے, کسی کے ساتھ مکان کی دیوار سانجھی ہے, کسی کے ساتھ بچے اس کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کسی سے لین دین ہے. لیکن جس وقت وہ احکام الہی کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس وقت آپ ماننے والے لوگوں کو, مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت ان کے ساتھ نہ بیٹھے, اس مجلس میں شریک نہ ہو, تار وہاں سے الگ ہو جائے, ان سے اعراض کرے, منہ پھیر لے, اٹھ جائے. حتیٰ یقودو فی حدیث غیر, حتیٰ کہ وہ اس موضوع سے ہٹ جائیں, دوسرے کام میں لگ جائیں. تو چونکہ پھر کام تو ان لوگوں سے ہے, پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اور اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے, اما ین کا شیطان, کچھ دیر شیطان یہ بات بھلا دے, یہ احساس بھلا دے کہ بھئی یہ لوگ تو غلط باتیں کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوں. تو کچھ دیر اگر شیطان غفلت ڈال دے آپ کے ذہن پر, مخاطب کے ذہن پر, مسلمان کے ذہن پر, تو جیسے اسے احساس ہو, جیسے اسے یاد آ جائے گی, یا وہ غلطی ہو گئی ہے تو بکواس کر رہے ہیں, میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں, تو فوراً ان سے الگ ہو جائے. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لانا اور یہ سمجھنا کہ شیطان حضور کو باتیں بھلا دیتا تھا, یہ غلط ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں اور شیطان کا بس انبیاء پر نہیں چلتا. اس طرح کی غلطیاں اگر نبی سے ہونے لگیں تو پھر دین پر اعتبار ہی نہیں رہتا. ایک بات اگر مان لی جائے کہ یہ عمل حضور سے شیطان نے کرایا, تو پھر سارے دین کی عمارت ناقابل اعتبار ہو جاتی. پھر کیا خبر کہ کون سا کام شیطان نے نہیں کرایا. اگر شیطان غلطی کرا سکتا ہے نبی سے, تو نبی اس لیے معصوم ہوتا ہے کہ نبی سے اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ایک غلط کام اگر نبی کرتا ہے تو پھر اور بھی کر سکتا ہے. تو پھر سارا دین جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے, اس پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ کیا خبر یہ کام شیطان نے کرا دیا ہوگا. اس لیے انبیاء سے شیطان اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا, انہیں عصمت الہیہ حاصل ہوتی ہے. بلکہ صحابہ کرام یا اہل اللہ کو بھی علماء حق لکھتے ہیں کہ یہ لوگ معصوم تو نہیں ہوتے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن محفوظ ہوتے ہیں, انہیں حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے اور اللہ انہیں گناہ سے بچا لیتا ہے. تو یہ ترجمہ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو اس ترجمے کرنے والے کو بات سمجھ نہیں آئی, اس نے تو خلوص سے ہی کیا ہوگا. لیکن یہاں جو میرے پاس یہ ترجمہ ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں ہے. اس میں اظہار ہے الذین یقودون فی آیاتنا, اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں, یہ ترجمہ اس قرآن مجید میں ہے. یہ عمومی بات ہے, یہ ایک عمومی اصول ہے عامۃ المسلمین کے لیے ہے کہ ہمارا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے, لین دین ہمارا غیر مسلموں سے بھی ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, بیٹھنا بھی پڑتا ہے, باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں, لیکن دنیاوی امور کے لیے آپ کچھ لوگوں سے ملے ہیں, بات ان امور تک رہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آیات الہی کا مذاق اڑانے لگ گئے یا احکام الہی کا مذاق اڑانے لگ گئے, اب وہ بیٹھے شراب پی رہے ہیں اور آپ بیٹھے اپنی بزنس کی بات کریں, تو میں اس وقت نہیں, ان سے الگ ہو جاؤ. جب وہ دین کی خلاف ورزی سے باز آ جائیں, اس کام کو چھوڑ دیں, پھر ان سے بات کر لو. یہ من نہیں فرمائے کہ ان سے بات ہی نہ کرو, کیونکہ معاشرہ انسانی خود اللہ کریم نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اب آپ کو جوتیاں بنانے کے لیے جفت ساز کے پاس جانا پڑتا ہے, کپڑا خریدنا پڑتا ہے, کپڑا سلوانا پڑتا ہے, چیزیں خریدنا پڑتی ہیں, چیزیں بیچنا پڑتی ہیں. کوئی بھی زندگی کا مسئلہ اکیلے تنہا بسر نہیں ہوتا, تو یہ ایک عمومی اصول ہے اور عامۃ المسلمین اس میں مخاطب ہیں. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آدمی پہ غفلت آ جائے, اسے یاد نہ رہے, اس کام میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو, لیکن بیٹھا رہ جائے تو فرمایا جیسے یاد آ جائے کہ یہ غلط کر رہے ہیں تو فوراً الگ ہو جاؤ. اور یہ بھی اللہ کریم نے رعایت فرمائی کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے شیطان تمہیں بھلا دے تو تم وہاں بیٹھے رہو, لیکن جیسے یاد آئے اٹھ جاؤ تو جو دیر بیٹھ رہے وہ بھی معاف ہو جائے گی, کہ غفلت ہو گئی, عام آدمی تھا اس سے. اور یہ نبی سے غفلت نہیں ہوتی, ممکن نہیں ہوتی. اس لیے یہاں جو ترجمے میں آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا یہ درست نہیں ہے, تو صرف یہ حضور کا نام نامی یہاں سے الگ کر دیں تو پھر یہ سارا ترجمہ درست ہو جاتا ہے, پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں آتی. اور آگے بھی وہی بات ہے, وہاں یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکر اللہ یتقون, کہ جو لوگ اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہیں اپنے بول چال میں بھی اور اپنے عمل کردار میں بھی, ان کو ان چیزوں سے نقصان نہیں پہنچتا. آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی ایسی مجلس میں بیٹھا ہے اور اسے یاد نہیں رہا کہ یہ تو غلط کر رہے ہیں, مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا, جب یاد آئے اٹھ جاؤ, تو وہ دیر جو گزر گئی اس کا تو مواخذہ نہیں ہوگا کہ وہ غفلت میں یہ غلطی میں گزر گئی. جیسے احساس ہوا وہ الگ ہو گیا. اسی لیے فرمایا کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, وہ لوگ جو جرم کر رہے ہیں وہ اپنا حساب خود دیں گے, اس کی باز پوش اس سے نہیں ہوگی جس کے دل میں عظمت الہی کا احساس موجود ہے. اگر اسے بھول ہوگی اور کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا تو جیسے یاد آیا الگ ہو گیا تو اس کو تائی کی معافی مل جائے گی, ان کے جرائم میں اس کو شریک نہیں سمجھا جائے گا. ولیکن ذکر اللہ یتقون, ہاں یہ نصیحت ہے کہ تمہیں عظمت الہی کا احساس نصیب ہو. تو یہ جو آپ نے یہاں لکھا ہے کہ خط کشیدہ عبارت گستاخی معلوم ہوتی ہے, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صحیح نہیں ہے, یہ اصول ہے عامۃ المسلمین کے لیے. تو اب دیکھیے, ہمیں سمجھنا اس سے یہ ہے کہ احکام الہی کی خلاف ورزی کوئی کر رہا ہے. اور یاد رکھیں, کافر پہ سب سے پہلے فرض ہے ایمان لانا. جب تک ایمان نہیں لاتا احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا. مثلا وہ ایمان نہیں لایا تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے, ایمان نہیں لایا تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. اب اگر کوئی کافر آج مسلمان ہوتا ہے تو آج سے آگے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا, پچھلے اس پر فرض نہیں تھے, ان کی قضا نہیں لے گا. 60 سال کی عمر میں ایمان لایا ہے تو 60 سال کی نمازیں روزے قضا نہیں کریں گے, وہ اس پر فرض ہی نہیں. ایمان لائے گا تو فرض ہوں گے, لیکن احکام الہی کی دیدہ دلیری سے خلاف ورزی کرنا یہ گستاخی ہے. ایمان لائے یا نہ لائے, احکام الہی کی برسر عام خلاف ورزی نہ کرے. تو اگر کافر کی گرفت اس پہ مزید ہے, کفری اس کی گرفت کے لیے کافی ہے, لیکن اس پر مزید بوجھ لاد دیا گیا کہ یہ صرف کافر نہیں, یہ میرے احکام کا مذاق بھی اڑاتا ہے. تو جب ہمیں اللہ نے نور ایمان نصیب فرمایا, ہم ایمان لے آئے, ہم نماز روزہ کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پھر اگر ہم برسر عام احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے لگیں تو کیا اس پر کتنی گرفت ہے؟ کاروبار کر کے اس میں دھوکہ دینے لگ جائیں، چیزوں میں ملاوٹ کرنے لگ جائیں، ذخیرہ اندوزی کرنے لگ جائیں، جس طرح اب یہ ذخیرہ چیزوں کو کھانے پینے انسانی ضروریات کی زندگی کی چیزوں کو روک کر ان کے ایک دم ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں اور جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا دعوی اسلام بھی ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، تو اس میں سوچنا تو یہ ہے کہ کافر جو شریعت کا مکلف نہیں ہے، اگر وہ سر عام احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، عمدن کرتا ہے، تو وہ شمار ہوتا ہے کہ یہ میری رٹ کو چیلنج کر رہا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے تو کیا ہوگا، کتنا بڑا جرم ہوگا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد تو اطاعت کا مکلف ہو گیا۔ تو یہاں ان آیات سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ غلطی ہو جانا اور بات ہے، جیسے یہاں فرما دیا کہ اگر شیطان نے کچھ دیر غفلت ڈال دی ذہن پر اور سمجھ نہیں آئی، کچھ دیر بیٹھا رہا، تو جیسے یاد آ جائے فوراً الگ ہو جائے، غلطی ہو جائے توبہ کرے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، معافی چاہے، لیکن غلطی کو غلطی سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اس کے لیے جواز تراشنا شروع نہ کر اور اسے پیشہ نہ بنا لے، اور یہی غفلت آج کل عام ہے، یہ جو سر عام کھاتے پیتے پھرتے ہیں، رمضان شریف میں کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں، جو ہوٹل چلا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو ہوٹلوں پہ کھا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، کچھ عذر شرعی ہے کسی کو، کوئی بیمار ہے، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، قضا کرتا ہے، یا عمر کے اس حصے میں ہے کہ واپس صحت اس طرح ملنے کی امید نہیں، تو کفارہ ادا کرتا ہے۔ پیر فرتوت، ایسا بوڑھا جسے صحت کی یہ امید نہ رہے کہ پھر صحت مند ہو کر روزہ رکھ سکے گا، اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو جوان ہے صحت مند ہے، وقتی طور پر بیمار ہو گیا، رمضان شریف میں یا رمضان کے بعد یا مہینے دو چار میں صحت بحال ہو جائے گی، اس کے لیے قضا ہے، وہ روزہ قضا کرے، اور جتنے روزے اس سے چھوٹے ہیں اتنے ہی قضا کرے گا، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، اللہ کریم نے یہ اجازت دی۔ لیکن ان کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ سر عام کھاتے پیتے رہیں کہ جی میں نے تو کفارہ دینا ہے، اب مجھے لوگوں کے سامنے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احکام الہی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اگر روزہ نہیں ہے تو وہ بات اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے، وہ اس کی حالت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، اس نے اسے رعایت دی ہے کہ یہ کفارہ دے یا قضا کرے۔ تو جو صحت مند ہیں اور خامخواہ عام اہمیت دینے کو تیار نہیں آتا ہے الہی کو، یا روزہ تو ایک سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے جن میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے، کوئی عذر شرعی نہیں ہوتا ان کے پاس، بس نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ سارے کام عمدن ارادہ تن کرنا اور اسے اہمیت نہ دینا، یہ مذاق ہے احکام الہی۔ تو فرمایا جب اس میں وہ مصروف ہو تو ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، ہاں جب کسی دوسرے کام میں لگے تو آپ کو ان سے بات کرنی ہے یا کام ہے یا لین دین ہے، اس وقت ان سے وہ لین دین کر سکتے ہیں۔ تو اگر غیر مسلم یا بات تو کافر کی ہو رہی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، تو جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس طرح کرے تو کتنا جرم ہوگا، کتنی زیادتی ہوگی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ دوسروں سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، عبادات میں، طاعت میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، معاملات میں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی احکام کی اطاعت. غلطی ہو جائے تو غلطی کو غلطی مان کر اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے، اس کے لیے جواز نہیں تلاشنے چاہیے. میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کسی غلطی کے لیے لوگوں کو تو جواز تلاش کر کے چپ کرا دیں، اللہ کی بارگاہ میں تو وہ جواب قبول نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنازع سنتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے دو بندے اپنا کوئی تنازع لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں، تو ایک باتیں کم کر سکتا ہے لیکن وہ حق پر ہے، اور دوسرے کو باتیں کرنا بہت آتا ہے لیکن اس کا حق نہیں بنتا. تو عین ممکن ہے کہ وہ باتوں کے زور پر اور باتیں کر کر کے مجھ سے وہ اپنا حق منوا لے، لیکن وہ قیامت کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے. اللہ باتوں میں نہیں آئے گا، میں تو انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی چر زبان آدمی دھوکہ دے دے اور جس کا حق بنتا ہے وہ بات نہ کر سکتا، وہ سمجھا نہ سکتا، وہ رہ جائے، ایسا ممکن ہے. یہ حضور نے تنبیہ فرمائی کہ جب میرے پاس جھگڑے لاتے ہو تو باتیں مت بناؤ، حقائق میرے سامنے رکھو، اگر نہیں رکھو گے تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے. ہو سکتا ہے یہاں تو جیت جاؤ اور یہاں سے کامیاب ہو جاؤ، لیکن وہ کامیابی وقتی اور عارضی ہوگی، جب اللہ کے حضور پیش ہوگی تو گرفتار جائے گا. تو ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں سے لین دین ہے، لوگوں سے کاروبار ہے. ہمارے حکمران بعض اوقات ایسی باتیں ہانکتے ہیں جو کفر ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم ان سے لڑنا شروع کر دیں، گلے کاٹنے کے؟ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے الگ رہو، اس میں حصے دار نہ بنو، وہ اپنا حساب خود دیں گے. ہاں اگر شیطان بات بھلا دے، یاد نہ رہے، کچھ دیر وہاں بیٹھو، جیسے یاد آئے الگ ہو جاؤ. تو وہ جو کچھ دیر بیٹھنے کا جرم تھا فرمایا اس کے بارے نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ غفلت آ گئی، انسان تھا، مجبور تھا، کمزوری تھی اس میں، جیسے اسے یاد آیا وہ الگ ہو گیا. تو ان کا مفہوم یہ ہے، اور یہاں ترجمہ کرنے میں اگر کسی نے کیا ہے اسے غلطی لگی، اگر آپ نے اپنی طرف سے اے محمد لکھ لیا تو پھر آپ کو غلطی لگی ہے. یہ عمومی اصول آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، پچھلی بات پیچھے ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک اصولی بات آئی کہ ہر کام کے ہونے کا ایک وقت ہے. کل شیء مرہون بأوقاتہا، ہر چیز اپنے وقت کی مرہون ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، جب وقت آتا ہے تو ہو جاتی ہے، ہر کام پہ وقت لگتا ہے. تو اصول یہ ارشاد فرمایا، نہ یہ کہ گناہ میں شریک ہو جاؤ، بلکہ خطا کار اگر خطا کرتے ہیں تو اس ان کے پاس بیٹھو بھی نہیں، اس میں شرکت بھی نہ کرو. چار بندے جوا کھیل رہے ہیں، دو کھیل نہیں رہے، بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ اس میں حصہ تو نہیں لے رہے لیکن وہاں بیٹھے ہیں، تو فرمایا نہیں بیٹھو. اگر کام ہے تو جب وہ یہ موضوع چھوڑ دیں کسی دوسرے موضوع کی طرف آئیں. تو دین نام اس جذبے کا ہے، ایمان نام اس جذبے کا ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اس قوت سے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی سے، نافرمانوں کا ساتھ دینے سے روک دے. عبادات کا حاصل یہ ہے، جتنی عبادات اللہ نے عطا فرمائی ہیں حقیقت ان کا حاصل یہ ہے. بعض آباب سمجھتے ہیں نا جی میں نمازیں پانچ مکمل پڑھتا ہوں اور میرے کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے. بھائی نماز کاروبار کے خسارے کے لیے تو نہیں ہے، کاروبار میں اگر خسارہ ہو رہا ہے تو کوئی کاروباری غلطی آپ سے ہوتی ہوگی، کہیں اپنے کاروباری نظام کو دیکھیں، غلطی کریں گے تو خسارہ ہوگا. لیکن عبادت اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ سے ایسا تعلق عبادت قائم کر دیتی ہے, کیونکہ اللہ کا اور مخلوق کا تعلق ہی عبودیت کا ہے, وہ معبود ہے ہم عابد ہیں. اور سب سے اعلیٰ مقام مقام عبدیت, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا گیا عبدہ ورسولہ, عبد پہلے فرمایا. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی عظمت ہے, آپ تمام انبیاء کے بھی امام ہیں, لیکن رسالت کو بعد میں رکھا عبدیت. تو عبدہ ورسولہ, علامہ مرحوم نے جیسے فرمایا عبد چیز عبد دیگر, عبدہ چیز دیگر. اب تو ساری مخلوق کو سیکھی ہے, لیکن اس کا بندہ ہونا عبدہ دوسری بات. شاعر نے کہا تھا مالک سب کا ایک ہے, مالک کا کوئی ایک, مالک سب کا ایک ہے, مالک کا کوئی ایک, لاکھوں میں تو ملے نہیں اربوں میں جا دے. تو عبادات کا حاصل ہی یہ ہے کہ بندے کو اپنے مالک سے عبدیت کا, اس کا بندہ ہونے کا تعلق اور شعور پختہ ہو جائے, اور اسے احساس ہو کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے پروردگار کو پسند ہے, اور جس سے اس نے روک دیا ہے اس سے مجھے رک جانا ہے. یہ حاصل ہے دنیاوی حیات کا. یہ احساس زندہ ہو جائے تو عمل تھوڑا سا بھی ہو جائے تو نجات کے لیے کافی ہے, اور یہ احساس نہ ہو تو سارے اعمال محض اداکاری بن کے رہ جاتے ہیں, ان سے حاصل کچھ نہیں. اللہ کریم یہ احساس عطا فرما دے اور بندے کو اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. ساری توفیقیں اسی کی طرف سے ہیں, بندہ اپنے دل میں طلب صادق کو پیدا کرے, سارے مجاہدے سارے مراتبات سارے اذکار ساری عبادتیں اس کیفیت کے حصول کے لیے. یہ جو تصوف میں بھی بہت سی چیزیں در آئی ہیں اور آج کل اسے دین کے بالکل مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ یار لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی باعث اس کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. تصوف کے نام پر بھی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا, مادی فوائد حاصل کرنا شروع کر دیے. تو یہ ایک الزام جو تھا یا یہ جو ایک بہتان تھا وہ تصوف پہ آ گیا. تصوف دین سے الگ نہیں ہے, بلکہ دین پر جو ہم یقین رکھتے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں یا جو ہمارا دعویٰ ہے اس میں خلوص پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اسے تصوف تصوف. دین پر جو عمل ہم کرتے ہیں اس میں خلوص اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ تصوف. اسی طرح بڑے اعتراضات مشاہدات پر اور کشف پر ہوتے ہیں, لیکن واقعی جنہیں کشف ہوتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں یا دل میں جو بات آتی ہے قوت متقیلہ انہیں متشکل کر دیتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمیں کشف ہو رہا ہے, یہ کشف نہیں ہوتا. کشف محض اللہ کی عطا ہے, اور جنہیں کشف ہوتا ہے ان کے لیے تو مصیبت بن جاتی ہے. اس زمانے میں ہوائی سفر بہت کم ہوتا تھا, بلکہ تھا بھی نہیں, لوگ بحری جہاز پہ جاتے تھے, اور بڑا اس میں آسانی ہو گئی. پہلے تو لوگ یہاں سے ٹرینوں میں بمبئی جاتے, پھر بمبئی سے بحری جہاز, وہ بڑا وقت لیتا, دو تین مہینے لے لیتا جدہ جانے میں, پھر وہاں بڑا وقت لگتا تو آنے جانے میں کم از کم ایک سال لگ جاتا تھا. یہاں نور پور ایک خطیب ہوا کرتے تھے اس جامع مسجد کے, اللہ پاک انہیں ولی کے رحمت کرے, بزرگ آدمی تھے. ان سے میں اس زمانے کی باتیں پوچھتا رہا تو سناتے رہے. انہوں نے اس زمانے میں یہاں سے بمبئی گئے اور پھر بمبئی سے جدہ, اور پھر یا پیدل چلتے تھے لوگ یا اونٹ کرائے پہ ملتے تھے یا گھوڑے, اس طرح سے. وہاں بھی گاڑیاں عرب میں بھی نہیں ہوتی تھیں, تو یا پیدل چلتے تھے مکہ مکرمہ, جدہ سے مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, یا کسی کے پاس پیسے ہوتے تو اونٹ شونٹ کرائے پہ لے لیتا. تو وہ سارے وہ حالات مجھے سناتے رہے. تو میں نے پوچھا, اگر اس سال کے عرصے میں کتنا خرچ ہوا تھا آپ کا؟ تو کہنے لگے 160 روپئے. گھر سے چل کر حج کر کے واپس گھر آنے تک ایک سال کا وقت لگا, 160 روپئے خرچہ. پھر اللہ نے وسائل بنا دیے, پھر پاکستان بن گیا, پھر جہاز اب کراچی سے جانا شروع ہو گیا. تو آج کا مجھے پتہ نہیں, شروع شروع میں یہ جہاز بھی ایک مہینہ لے جاتا تھا جدہ پہنچنے میں. اب تو بحری جہاز بھی زیادہ سپیڈ والے آ گئے ہوں گے, یا کیا ہوگا, یا کتنے دن لیتے ہیں. تو یہ کشف یا جسے مشاہدہ ہو تو اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب حج پر گئے تو 30 دن جہاز میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہیں کشف ہوتا تھا, کہتے تھے یار یہ کھانا حلال نہیں ہے, یہ حلال بھی نہیں ہے پاک بھی نہیں ہے, میں تو نہیں کھا سکتا. کشف اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو بات بتا کر اس پر اپنا روب جھاڑو, یہ تو بندے کے لیے ایک اور مصیبت بن جاتا ہے. وہ اس کے مکلف تو نہیں تھے, انہوں نے تو پیسے دیے تھے, جو کھانا ملتا تھا وہ کھاتے. وہ مکلف اس کی عزت اور حرمت کے نہیں تھے. وہ تو جو دے رہا تھا وہ ذمہ دار تھا, شرم تو وہ ذمہ دار تھا. اگر اس نے اس میں کوئی خرید فروخت میں ہیرا پھیری کی ہے باطل طریقے سے, یا چوری سے چاول لے آیا, تو اس میں مسافر کا تو قصور نہیں ہے. لیکن اب انہیں چونکہ مشاہدہ ہوتا تھا, وہ دیکھتے تھے, کہتے یہ تو حرام ہے, میں نہیں کھا. 30 دن بھوکے رہے. تو یہ چیزیں تو انعامات الہی ہیں. اب ان کو بھی ہمارے رویوں نے بہتان بنا دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کش سمراٹ کی قسم سے ہے, پھل خیال وہ مل جانے کے لیے ہوتا ہے. اور اہل اللہ کو ہوتا ہے گناہ سے بچانے کے لیے. اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے کہ بظاہر جو چیز جرم نظر نہیں آ رہی, اگر اس کے اندر کوئی برائی چھپی ہوئی ہے تو شاید کش کو وہ سمجھ آ جاتی ہے. اگر ہم اب اسے اس پہ استعمال کرنے لگ جائیں گے, اس طرح کر دو کہ تیرے بیٹے کو نوکری مل جائے گی, تیرا بیٹا پیدا ہوگا, تیرے کاروبار میں ترقی ہوگی, اس کے لیے تو یہ کام تو نجومیوں کا, فالیوں کا اور دوسرے پیشہ وروں کا ہے. امور الہی میں مداخلت نہیں کی جا سکتی کہ اللہ یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا, اس کے لیے تو کہہ سکتے. پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کوئی واقعی صاحب کشف ہے, وہ اپنے کشف پر خود عمل کرنے کا پابند ہے اگر اس کا کشف شریع حدود کے اندر ہے. شریعت سے ٹکراتا ہے پھر تو ہے ہی باطل, پھر وہ کشف نہیں شیطانی الکا ہے. کسی ولی اللہ کو کوئی ایسا کشف نہیں ہوگا جو حضور کے احکام کے خلاف. اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ شیطانی استدراج ہے, شیطان کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے وہ کشف نہیں. شرعی حدود کے اندر کشف ہوتا ہے تو وہ خود مکلف ہے اس پر عمل کرنے کا, نہیں کرے گا تو دنیاوی پریشانیاں آئیں گی. دوسرے اس کے مکلف نہیں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ بیٹے کو دریا میں پھینک دو, تو کیا بنی اسرائیل کی ساری عورتیں بیٹے دریا میں پھینک دیتی؟ انہوں نے پھینک دیا, وہ مکلف تھی اس پر عمل کرنے کی. لیکن کوئی دوسرا مکلف نہیں تھا, کوئی دوسری عورت بھی یہ سمجھو بتاتی کہ حکم ہوا بچے کو دریا میں پھینک دو تو کیا ساری دریاؤں میں پھینک دیتی بچے, سارے پھر نبی بن جاتے, نہیں ڈوب جاتے, مچھلیاں کھا جاتے, پھینکتی کیوں؟ تو جب کسی صاحب کشف کا دوسرا بندہ ماننے کا مکلف نہیں, تو مجھے ان لوگوں سے حیرت ہوتی ہے جو کشف والوں سے باتیں پوچھتے کیوں ہیں, جب وہ اس کے مکلف ہی نہیں, انہیں اس کا فائدہ ہی نہیں ہے, تو یہ لوگ ان کو بھی کیوں خراب کرتے ہیں, کیوں ان سے پوچھتے ہیں؟ اور جنہیں کشف ہوتا ہے وہ بتاتے بھی نہیں. ہمارے ساتھ چار پانچ ساتھی ہم ہوتے تھے, اس سے زیادہ حضرت کسی کو سلسلے میں لیتے نہیں تھے. بڑی چھان کھٹک کے بعد کسی ایک نے جو نہیں لیتے تھے سلسلے, کیونکہ میں نے جب عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے بھی اپنے خادموں میں شامل فرما لیں, تو مجھے آج کی اسی طرح یاد ہے کہ حضرت نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون, کہ فاتح اور حکمران جب بحثیت فاتح کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں, افسدوها, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, اور بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کو رسوا کر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اس کے الہی سب سے بڑا فاتح اور سب سے بڑا سلطان ہے, یہ جب دل میں آتا ہے تو زندگی کتنے تک اکھیڑ کر الٹ دیتا ہے, اور جن چیزوں کو تم باعث فخر اور باعث عزت اور بڑی آنر سمجھتے ہو وہ ان کی کوئی قیمت نہیں رہتی. یہ بہت مشکل کام ہے, تم بڑی آسانی سے کہہ رہے ہو کہ یہ بہت مشکل کام ہے. تشریف لائے تھے پدرار جلسہ تھا, پھر منارا, پھر وسنا, پھر کلر کار ہوا, پھر جاتے ہوا وہاں سے حضرت تشریف کے ایک ہفتہ, وہ ایک ہفتہ پورا میں ساتھ رہا لیکن حضرت نے ذکر میں ساتھ نہیں بٹھایا, وہاں سے واپس تشریف لے کے اس کے بعد میں وہاں حضرت جی کے در دولت پہ حاضر ہوا, تو فرمایا اچھا پھر تمہارا ارادہ پکا ہی ہے تو آ جاؤ. ایک ہفتہ میں ساتھ ان سارے جلسوں میں پھرتا رہا تو حضرت نے سلسلے میں نہیں دیا تھا. یہ مشکل کام ہے, تم اور طرح کے بندے ہو, یہ اور طرح کی بات ہے, جن چیزوں کو تم باعث فخر سمجھتے ہو ان پر تمہیں شرم آنے لگ جائے گی, اور جن چیزوں کو تم اہمیت نہیں دیتے وہ تمہارے لیے بہت عام ہو جائیں گی, یہ طے والا ہو جاتی ہے دنیا میں, چھوڑو رہنے دو. تو ان دنوں جو چار پانچ ساتھی ہوتے تھے وہ بڑے اچھے مشاہدات تھے, ان کے محنت بھی بہت کرتے تھے, رات دن مجاہدہ بھی بڑا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے الحمدللہ جب ہم لطائف کرتے تھے تو سردیوں کی راتیں ہوتی تھیں, سخت سردی ہوتی تھی, اس کے باوجود اشعار کے بعد ذکر کے بعد ہم گڑ کا شربت پیا کرتے تھے ورنہ میرے سے خون آنا شروع ہو جاتا, سخت سردی میں ہم ٹھنڈا شربت پیتے تھے, اور بیگ میں پھٹکڑی رکھتے تھے ہمیشہ, منہ پھول جاتا تھا, چھالے چھالے ہو جاتے تھے, پانی میں پھٹکڑی ہل کر کے غرارے کرتے رہتے ذکر کی گرمی سے. تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رونقیں بھی لگائے رہتے تھے, مذاق بھی کرتے رہتے تھے, انسان ہی تھے. تو ایک دن قادیانیوں کے خلاف پشنت میں ایک جلسہ تھا, ہم چار پانچ ساتھی حضرت جی کے امرتاب سے چترالا سے پیدل پشنت گئے اور وہاں سے پیدل واپس چترالا گئے. راستے میں چترالے کا ایک بندہ ایک جگہ قتل ہو گیا, بہت اچھے ساتھی تھے ہر زمان، ایک کا نام تھا لفاوری کرامت پر سال ہو گیا، اس نے قاضی صاحب کو پکڑ لیا کہ ایسا یہ جو پتھروں کا ڈھیر یہاں لگا ہوا ہے تو یہاں ہمارے رشتہ دار قتل ہو گئے، تو ہمارے اس پورے علاقے بیلٹ میں یہ رواج تھا کسی کا کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو جہاں وہ قتل ہوتا تھا وہاں پتھروں کا ڈھیر بنا دیتے، چھوٹی سی بتی سی بنا لیتے تھے اور تب تک اسے قائم رکھتے تھے جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے، جب اس کے بدلے میں کسی کو قتل کر دیتے تو پھر جن کا قتل ہوتا وہ ڈھیر بناتے رہتے، یہ بھول جاتے کہ چلو یہ قرضہ اتر گیا، یہ ایک رواج تو وہاں وہ ڈھیر ہی سی بنی ہوئی تھی، ایسا خاموش ہو گئے۔ واپس آ گئے ہم چکرالا، پھر حضرت نے کہیں اور جانا تھا تو گھر سے پیدل اڈے کی طرف آئے تو وہ راستہ قبرستان سے گزرتا تو وہاں شخص کی قبر تھی، تو اسی خان زمان نے کہا کہ ایسا یہ خیال فرمائے یہ صاحب قبر کون ہے، کہنے لگے آپ یہ تو لالو اس طرح کی اس میں سے بو آتی ہے جس طرح تم نے مجھے اس ڈھیری پہ کھڑا کیا تھا نا، وہاں جو بو آتی تھی نا یہ وہی بندہ لگتا ہے، تو نا کیا بات یہ جہاں تک تو ٹھیک ہے، فرمانے لگے بات یار یہ سمجھ آتی ہے کہ ان پتھروں کی اس پہ ڈھیری پہ تم نے مجھے کھڑا کیا تھا نا، تو وہاں جس طرح کی تھی نا حالت وہی اس قبر کی ہے، یہ وہی بندہ ہے، بندہ تو وہی ہے وہاں قتل ہوا تھا یا دفن کیا تھا، اصل کیسا میں نے یہ ساری بات اس لیے چھیڑی ہے کہ اس سے پوچھ کے بتائیں تو صحیح سے قتل کیا کس نے ہے پتہ نہیں چل رہا، تو فوراً ایک دم جیسے بندہ نیند سے چونک جاتا ہے نا دو قدم پیچھے، انہوں نے کہا یہ اللہ نے نہیں بتایا تو میں کون ہوتا ہوں بتانے والا، بتانا ہوتا تو وہ خود ظاہر کر دیتا، جب چاہے گا ظاہر کر دے گا، میری کیا حیثیت ہے میں کیوں بتاؤں، مجھے اس میں کیوں ڈالتے، جنہیں کشف ہوتا تھا انہیں تو اللہ یہ بصیرت بھی عطا کرتا، اور اس طرح کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، اور احکام شرعی کی پابندی کے لیے ان کے لیے وہ مشعل راہ بن جاتا، وہی بندہ مہینہ 30 دن پانی پہ گزارا کرتا رہا، اس نے کھانا نہیں کھایا تو میں دیکھتے دیکھتے کیسے حرام کھا لیا، مجھے نظر آ رہا ہے حرام ہے میں کیسے کھا لیا، تو یہ انعام الہی اطاعت الہی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ فلاں کا کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، فلاں کے کیا ہوگا، فلاں کی بھینس گم ہو گئی، فلاں کا بیٹا بھاگ گیا گھر سے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا، روزمرہ کے امور کے لیے کوئی صاحب کش کسی دوسرے کو نہ بتانے کا مطلب ہے نہ اس پر اعتبار کرنے کی ضرورت ہے اور پوچھنا نہیں چاہیے، چونکہ کش کا اصول یہ ہے کہ کسی کو واقعی مشاہدہ ہوتا ہے کش ہوتا ہے، اگر فرمایا کرتے تھے کہ برزخ میں نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، مادی آلائشیں روح سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ سکے بیٹے پر پہاڑ ٹوٹ رہا ہو اور اسے خبر نہ ہو تو وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ بیٹا شاید تشریف بھی ہو تو اس کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے کہ تم پر پہاڑ گر رہا ہے، حضرت ایسا کیا فرما رہے ہیں، احکام الہی میں کسی کو جرأت ہے دخل دینے، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے امور میں داخل، تو خیر وہ آیت کریمہ کی بات تو ہو گئی، پتنے میں صحیح جواب سمجھا سکا کہ نہیں، کوشش تو کی ہے، یہ بات تو ویسے ضمناً ساتھ آ گئی، تو یہ ساری محنت سارا مجاہدہ اس لیے ہے کہ وہ جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے کہ گناہ کرنا تو دوسری بات، گناہ گاروں کے ساتھ بوقت گناہ بیٹھنا بھی گوارا نہ ہو، یہ مزاج بن جائے، یہ دل میں یہ کیفیت آ جائے، یہ مطلوب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اللهم ربنا لا تقتلنا برزقك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمك، انت ولينا في سفرنا وحررنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا
جہانگیر صاحب رنجیت بھائی دیں گے.